دو مقامات سے قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے واہ واہ مقصود نہ ہو, سنانے والا بھی یہ نہ چاہے کہ لوگ واہ واہ کریں اور سننے والے بھی واہ واہ کے لیے نہ بیٹھیں, بلکہ ہمارے حضرت کے بقول دونوں کو چاہیے کہ آہ کے لیے بیٹھیں. یہاں بیٹھنا واہ واہ کے لیے نہ ہو بلکہ آہ کے لیے ہو کہ ہمارے دل سے ایک آہ نکلے اللہ کی محبت میں, اللہ کی یاد میں, اس کے ذکر اور اس کے فکر میں. اخلاص کے ساتھ بیٹھنا اسی کو کہتے ہیں. خدا نہ کرے نیت میں خرابی ہوتی ہے, چاہے سنانے والے کی ہو یا سننے والے کی ہو, تو پھر کامل درجے کا فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے ہر ایک کو اپنی نیت درست کرنی چاہیے, سننے والوں کو بھی. مقصود یہ ہو کہ ہم دین کی بات سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے. جب آدمی نیت اچھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیتوں کے مطابق معاملے بھی فرماتے ہیں. اسی طرح سنانے والے کا بھی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دین کی بات جو میں سنا رہا ہوں اس سے مقصود خیر خواہی ہے مسلمانوں کی, سب سے پہلے اپنی اور اس کے بعد سب مسلمانوں کی خیر خواہی مقصود ہے. تو انشاءاللہ اگر اخلاص کے ساتھ سننے اور سنانے کی کا والا معاملہ رہے گا تو سننے والے کو بھی فائدہ ہوگا, سنانے والے کو بھی فائدہ ہوگا. ہمارے حضرت نے ایک بات ایک مرتبہ فرمائی کہ بات یہ ہے کہ مولوی کا جو لفظ ہے نا, اصل میں لفظ ہے مولوی, تو میم پہ زبر ہے پیش نہیں. اگر کوئی آدمی میم سے پڑھے گا تو مولوی ہوگا, غلط ہو جائے گا. وہ فرمایا جب تک میم پر پیش پڑھو گے اصلاح نہیں ہوگی. مطلب کیا ہے کہ مولوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا, اور اگر پیش پڑھو گے تو مولی ہو جائے گا. وہ مولی گاجر جس طرح بکتی ہے اسی طریقے سے بھی عزت نہیں ہوگی. عزت تبھی ہوگی جب واقعتاً اللہ والے بنو گے. تو جب تک پیش رکھو گے اپنے اوپر یا کوئی رکھے گا اس وقت تک اسے عزت نہیں ملے گی, لیکن جب وہ پیش ہٹا کر زبر ہو جائے گا تو پھر عزت بھی ملے گی. تو بات یہ ہے کہ مقصود تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہماری عزت ہو, چاہے ہمیں کوئی اچھا کہے نہ کہے, لیکن اللہ رب العزت کی ہماری نظر میں اگر عزت ہوگی تو یہی سب سے بڑی چیز. اور خدا نہ کرے ساری مخلوق ہماری واہ واہ کرتی ہو لیکن اللہ کی نظر میں ہماری کوئی حیثیت نہ ہو, تو بتائیے اس واہ واہ کا کیا فائدہ. اس لیے اخلاص بہت ضروری چیز. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے مخلصین میں شامل فرمائے. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, محنت کے بغیر کوئی چیز نہیں آتی. دنیا کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے اور کہے گھر بیٹھے بٹھائے مل جائے تو ممکن نہیں ہے, ہاتھ پاؤں تو مارنے ہی پڑیں گے, کوئی جائز طریقے سے مارے ناجائز طریقے سے مارے, لیکن جیسے بھی کرو گے محنت کیے بغیر کچھ نہیں ملتی. ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ہر چیز میں خیر بھی ہے شر بھی, خیر بھی ہے شر بھی ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہر چیز میں شر تو پہلے سے موجود ہوتا ہے. شر موجود ہوتا ہے, خیر کو لانا پڑتا ہے, باہر سے لا کے ڈالنی پڑتی ہے خیر اس میں. جیسے انسان ہے, جہالت تو موجود ہے, پیدا ہی جاہل ہوا ہے, ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوا, اس لیے جہالت تو اس کے لیے ازلی چیز ہے, پیدائشی چیز. اگر اب کوئی عالم بننا چاہتا ہے, کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو محنت کرنی پڑے گی. تو اس سے پتا چلا کہ خوبی تو آئے گی باہر سے اور شر پہلے سے موجود ہوتا ہے. تو یہ ہر چیز میں یہی معاملہ ہے. میں نے غالباً ایک مرتبہ عرض بھی کیا تھا اس مضمون کو کہ بھائی آپ روٹی ہی کو لے لیں, روٹی جو ہے اس کو لے لیں, اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ سوکھ جائے تو اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسے ہی چھوڑ دو سوکھ جائے گی. لیکن اگر آپ یہ چاہ, اس لیے کہ اس کی ذات میں شر تو موجود ہے پہلے سے, لیکن اگر آپ یہ چاہو کہ اس کی نرمی برقرار رہے, تو اس کو پھر کپڑے میں لپیٹ کے رکھو گے، پھر پلاسٹک کی تھیلی میں رکھو گے، اور پھر اس کے بعد بھی مزید کوئی کارروائی کرو گے تاکہ نرم رہے، گرم رہے، کھانے کے لائق رہے. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ بھائی یہ سوکھ جائے، پاپڑ بن جائے، تو بتائیے کسی محنت کی ضرورت ہے؟ پھر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے، خود بخود پاپڑ ہے بنی بنائی. وہ آج کل تو ویسے آٹا خالص نہیں ملتا، تھوڑی دیر کے بعد ہی روٹی پاپڑ ہو جاتی ہے. آدمی چاہے کپڑے میں لپیٹے نہ لپیٹے، تھوڑی دیر کے بعد ویسے ہی وہ صحیح نہیں رہتی، کھانے کے لائق نہیں رہتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہرحال ہر چیز میں شر موجود ہے پہلے سے، لیکن خیر لانی پڑتی ہے، باغ لگانا پڑتا ہے. خود سے باغ موجود نہیں ہوتا، اور پھر صرف لگا کر اگر آپ چاہیں کہ باغ اجڑ جائے، تو بتائیے کسی محنت کی ضرورت ہے؟ کہ بھائی دو چار مالی رکھو اس کو اجاڑنے کے لیے، کوئی ضرورت نہیں. ایسے چھوڑ دیجئے، پانی دینا بند کر دیں، مالی دیکھ بھال کرنا بند کر دے، کھاد نہ دے، پانی نہ دے، اجڑ جائے گا کچھ دنوں بعد، بنجر بن جائے گا. لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ بھائی وہ باغ لہلہاتا رہے، پھلا پھولا رہے، اس میں خوش نما پھول کھلتے رہیں، اس کے درخت جو ہے وہ بہار دکھاتے رہیں، تو پھر اس کے لیے محنت کی ضرورت. پھر آپ کو مالی رکھنا پڑے گا، پھر وہ مالی پانی دے گا، اور اس کی کٹائی چھٹائی بھی کرے گا، اور اسی طریقے سے اس کی جناب جو ہے وہ پودوں کو اگائی بھی کرے گا، پھل اس کو کھاد بھی دے گا، پانی بھی دے گا، یہ سب چیزیں تراش خراش کرے گا، تو ہر چیز اپنے جگہ پر رہے گی، دیکھنے والی آنکھ کو اچھی لگے. لیکن اگر کوئی چاہے کہ خراب ہو جائے، ایسی برباد ہو جائے، اجڑ جائے، تو باغ کو خراب کرنے کے لیے اسی مالی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو آپ چھوڑ دیجئے، خود بخود خراب ہو جائے. تو دو باتیں اس سے سامنے آئیں. ایک بات تو یہ کہ ہر چیز کی ذات میں شر پہلے سے موجود ہوتا ہے. دوسری بات یہ بات آئی کہ خیر لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی، بغیر محنت کے خیر نہیں آتی، بھلائی نہیں آتی. آپ پانی جیسی چیز دیکھ لیجئے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پانی میں زندگی عطا فرمائی. اب پانی اہم ترین چیز ہے، پانی نہ ملے پیاس سے آدمی مر بھی جاتا ہے. ہوا ہے، آدمی سانس لیتا ہے اس کے ذریعے سے، ہوا بالکل ختم ہو جائے، آکسیجن نہ رہے بالکل، موت واقع ہو سکتی. تو باوجود اس کے کہ پانی میں زندگی ہے، لیکن یہی پانی اگر اعتدال سے زیادہ آدمی پی لے، یا خدا نہ کرے اس کو بیماری ہو جائے پانی پینے کی، یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے، تو بعض اوقات زیادہ پانی پینے کی وجہ سے موت آ جاتی ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کی ذات میں شر موجود ہے. اگر خیر آپ لانا چاہتے ہو تو وہ خیر لانی پڑے گی، باہر سے داخل کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے یہ انسان ہیں، ہم آپ ہیں، ہمارے اندر شر موجود ہے، جہالت موجود ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ انسان نافع بن جائے، خیر والا بن جائے، تو پھر اسے کسی کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑیں گی، پھر اسے کسی کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، پھر کسی کے سامنے زانو تلمس طے کرنا پڑے گا، پھر کسی کی شاگرد میں اپنے آپ کو دینا پڑے گا، کسی کو اپنا استاد بنانا پڑے گا، کسی کو اپنا مرشد و مربی بنانا پڑے گا. بغیر مربی کے مربع نہیں بن سکتا. کوئی آدمی چاہے کہ میرا مربع بن جائے، تو بھائی ایسے تو نہیں بنتا نا. مربع بننے کے لیے کسی مربی کے پاس جانا ضروری ہے، اور جب مربع بن جائے گا تو پھر ہر ایک شوق سے کھائے گا کہ بھائی بڑا مزیدار ہے، پھر دل کا مریض بھی کھا لے گا کہ بھائی یہ تقویت قلب کا ذریعہ ہے. لیکن ویسے ہی کوئی کھانا چاہے، آملے کا مربع تقویت قلب کا ذریعہ ہے مثلا، یا سیب کا مربع. لیکن اگر کوئی آدمی مربع کے بغیر ایسی آملہ کھانا چاہے، تو جیسے منہ پہ رکھے گا کھٹا ہوتا ہے آملہ، تو کھا نہیں سکے گا. لیکن اگر اس کا مربع بن جائے گا تو اس کا کھانا بھی آسان، ہر آدمی پسند کرے گا کہ لاؤ بھی مجھے بھی کھلا دو تھوڑا سا، اور پھر اس کے اوپر اور زیادہ کہیں سونے کے ورق، کہیں چاندی کے ورق اس پہ لگائے جاتے ہیں، تو اس کی خوبیوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال آدمی جتنا اپنے آپ کو مٹاتا ہے، جتنا مربع بنتا ہے مربیوں کے پاس جا کر، اتنی ہی قدر و قیمت لوگوں کی نظروں میں اس کی ہوتی ہے، اللہ کی نظر میں ہوتی ہے، کیونکہ مٹایا اس نے اپنے آپ کو. ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین، حالانکہ وہ عالم تو پہلے سے تھے، لیکن اپنے مربیوں کی صحبتوں میں گئے تب کچھ بنے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں سیدھی، ان کی صحبت میں رہے، تب جا کے وہ کچھ بنے. اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ غالب نے ایک شعر بھی جو اس وقت پورا میرے ذہن میں لیا، لیکن نفس مضمون یہ ہے کہ میاں تمہاری حقیقت کیا ہے. حضرت تھانوی کا تخلص تھا آہ، آہ تخلص فرمایا کرتے تھے. تمہاری کیا حقیقت ہے میاں آہ، تمہاری کیا حقیقت ہے میاں آہ. تو یہ آہ جو ہے حضرت کا تخلص تھا. اور اس کے بعد یہ کہ یہ سب مہربانیاں جو ہیں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کی. تو اپنی ذات کی نفی کی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، آج میرے اندر جو خوبیاں نظر آ رہی ہیں، جو حسن نظر آ رہا ہے، جو میں لوگوں کی تربیت کر رہا ہوں، جو لوگوں کا مربی بنا ہوا ہوں، مزکی بنا ہوا ہوں، تو یہ میری اپنی کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ میں نے خود اپنے آپ کو کسی کی خدمت میں پیش کیا، اس نے میرا مربع بنا دیا، اب میں خود مربی بن گیا. تو بات یہ کہ جب تک آدمی اپنے آپ کو اپنی اصلاح نہ کرائے، وہ دوسرے کی اصلاح کر نہیں سکتا. تو اس لیے یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ آدمی میں اخلاص پیدا ہوگا. اخلاص آئے گا کیسے؟ جب مخلصین کے پاس آدمی بیٹھے گا جا کے. تو جتنا اخلاص والوں کی صحبت اختیار کرے گا، انشاءاللہ اتنی اخلاص اس میں بھی آتا چلا جائے. لیکن بہرحال بنانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو لے کے صبح ہی صبح گھروں سے باہر کھڑی ہوتی، حالانکہ وہ دنیا بنانا چاہتے ہیں، اسکول بھیج رہے ہیں، کوئی مدرسہ جا رہا ہے، لیکن اگر بچوں کی ہم یہ سمجھتے رہے کہ بھائی خیر خواہش میں کہ سوتا رہے، سردی ہے میاں سردی میں کیا اٹھائیں، اور کیا اس کو اسکول بھیجیں، وہاں جائے گا استاد مارے گا بھی صحیح، کچھ اور بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے، ساتھیوں سے جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. آدمی اگر یہ سوچتا رہے اور یہ سوچ کے اس کو گھر میں سلا کے رکھے کہ میاں رہنے تو اچھا چھوڑو میں نہیں بھیجتا، تو جاہل کا جاہل ہی رہے گا. لیکن ماں باپ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، بچہ بھی تکلیف اٹھاتا ہے، صبح ہی صبح اس کو اٹھا کر تیار کر کے اور جو ہے گھر سے باہر آ کر اپارٹمنٹ سے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بس آئے گی لے کے جائے گی. چاہے کوئی نماز کے لیے اٹھے نہ اٹھے، لیکن ان کاموں کے لیے آپ نے دیکھا وہ صبح ہی صبح اذان سے پہلے بعد اوقات صبح ہی صبح لے کے کھڑے ہوتے ہیں بچوں کو، اور پھر اس کے لیے تکلیفیں کتنی اٹھاتے ہیں. کوئی دو دو گھنٹے وین میں بیٹھا رہتا ہے، کوئی ایک ایک گھنٹے بیٹھا رہتا ہے، کوئی ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے. اکثر بچوں کو صبح کے وقت میں دیکھا سوئے پڑے ہوتے ہیں بچارے، نیند پوری نہیں ہوتی، لیکن یہ ساری تکلیفیں کس لیے برداشت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بچہ کل کچھ بن جائے، کسی سے پیچھے نہ رہے. تو دنیا کے معاملے میں تو ہم بڑے ہوشیار ہیں کہ اپنے بچوں کو کسی سے پیچھے دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن دین کے معاملے میں ہماری ساری ہوشیاری دھری رہ جاتی ہے. دین کے معاملے میں ہم سے چاہے کوئی کتنا ہی آگے بڑھ جائے، ہم اس کو بجائے اس کے حوصلہ افزائی کرنے کی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے حوصلہ شکنی ہو. لیکن اس کی حقیقت کھلے گی آنکھ بند ہونے کے بعد، کیونکہ یہ وہ کرنسی ہے جو آخرت میں کام آتی ہے. لیکن بہرحال ضروری ضرور ہے، دنیا کے لیے بھی ضروری ہے، آخرت کے لیے بھی ضروری ہے. تو بہرحال جب تک آدمی اپنے آپ کو بنانے کے لیے کسی کو پیش نہ کرے، آدمی بنتا نہیں. اور جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہر چیز میں خیر بھی ہے، ہر چیز میں شر بھی ہے، شر ذات کے اندر موجود ہے، خیر باہر سے لا کر داخل کرنے پڑتی ہے. تو اس سے ہی پتہ چل گیا کہ محنت کرنی پڑے گی بچے کو عالم بنانے کے لیے، بچے کی اصلاح ہے، اصلاح کے لیے کرنی پڑے گی کہ ہم محنت کریں. بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوگا. اور محنت کے پھر مختلف درجات ہیں. بعض اوقات آدمی علم تو پورا حاصل نہیں کر پاتا، جیسے کہ بہت سے لوگ ہیں، لیکن وہ اہل علم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اہل اللہ کی صحبت میں اختیار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کے علوم اس کے سینے میں منتقل فرما دیتے ہیں، ان کی طبیعتوں کا اخلاص اس کی طبیعت میں آ جاتا ہے، ان کی صداقت اس کی طبیعت میں آ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جتنی خوبیاں ان کے اندر ہوتی ہیں وہ خوبیاں اس میں منتقل ہو جاتی ہیں. یہ علم حاصل ہوتا ہے صحبت سے. حتان رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک صاحب نے لکھا کہ حضرت فلاں مرض مجھ میں بہت ہے، مثلا غصہ بہت آتا ہے طبیعت کے اندر، اور فلاں فلاں خرابی میری طبیعت میں ہے. حضرت فرمایا کہ میاں دیکھو فلاں جگہ چلے جاؤ، اور وہاں ایک صاحب ہیں جن کی کتابوں کی دکان ہے، وہ ان کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرو. تو یہ وہاں چلے گئے اور جا کے بیٹھنے لگے. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت میں ان کی صحبت میں اتنا عرصہ ہو گیا بیٹھ رہا ہوں اور الحمدللہ میرے اندر جو عیب تھے وہ جاتے رہے, اب مجھے غصہ نہیں آتا, اب میری فلاں بیماری بھی دور ہو گئی. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے نہ کبھی مجھے کچھ کہا نہ میں نے کبھی ان سے پوچھا, خالی ان کی صحبت میں بیٹھتا ہوں, لیکن اس صحبت کے اثرات مجھ پہ اس طرح سے ہوئے کہ وہ غصہ اور یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. تو فرمایا کہ میاں بات یہی ہے کہ جب تم نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھو گے تو اس کے قلب کا اثر تمہارے قلب پہ ضرور پڑے گا, ایک ایمان والے کی صحبت میں بیٹھو گے تو ایمان کا اثر تمہارے دل پر ضرور آئے گا, اور کسی بے ایمان کی صحبت میں بیٹھے گا تو کیا سیکھے ہوئے, کسی راشی کی صحبت میں بیٹھے تو رشوت لینا شروع کر دو گے کہ نہیں, حرام خور کی صحبت میں بیٹھنے سے حرام خوری آتی. تو یہ تو ہے, آدمی جن کی صحبت میں رہے گا ان کے اثرات منتقل ہو جاتے ہیں. اگر خدا نہ کرے ایسے آدمی کی صحبت میں بیٹھا جو رات دن گالیاں بکتے ہیں, کچھ دن بعد ہماری زبان پہ گالیاں چڑھ جائیں, اب جس سے بات کریں گے گالیوں کی زبان میں بات کریں, کوئی ہاتھ چھوڑ ہے ہاتھ چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی. تو ہم جس کی صحبت اختیار کریں گے اس کی صحبت کا اثر ہم پر آتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ جو چیزیں ایسی ہیں جن میں شعور نہیں ہے وہ چیزیں بھی اپنے اندر اثرات رکھتی ہیں. ہمارے بزرگوں نے اس کی مثالیں دی. دیکھیے گلاب کے پھول اگر آپ کتاب میں رکھ دیں, اگر آپ کپڑوں میں رکھ دیں, کچھ عرصے کے بعد کتاب کا وہ صفحہ کھولیں گلاب کی خوشبو آئے گی. کیوں؟ حالانکہ وہ کتاب تو گلاب نہیں ہے, کپڑوں سے خوشبو آئے گی گلاب کی, حالانکہ وہ کپڑے تو گلاب نہیں ہیں, لیکن اس کو گلاب کی صحبت ضرور میسر آ گئی. تو گلاب کی خوشبو کے اثرات ان کپڑوں میں بھی آ گئے. اب جب آدمی کپڑا پہنتا ہے یا کپڑا کھولتا ہے بہت عرصے بعد اس سے خوشبو آئی. کافور کی گولیاں کپڑوں میں رکھ دیجیے, کچھ عرصے بعد آپ کھولیں گے کافور کی خوشبو آئی. فرنیل کی گولیاں وغیرہ جو آتی ہیں اس کی خوشبو بعض اوقات لوگ کپڑوں رکھ دیتے ہیں ریشمی کپڑوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے, کچھ عرصے بعد جب کھولیں گے ٹرنک اس سے خوشبو آئی. تو حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں شعور نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی صحبت کی وجہ سے ان کے اثرات کپڑوں میں اور دیگر چیزوں میں نمایاں ہوتے ہیں. تو ایک انسان اگر دوسرے انسان کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کے اندر اثرات کیوں نہیں آئیں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو, صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت طالح ترا طالح کنت. اگر تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے خود بھی نیک بن جاؤ گے, اور بروں کی صحبت اختیار کرو گے برے بن جاؤ گے. کم از کم سب سے کم خرابی یہ آئے گی دل میں کہ برائی کی برائی دل سے نکل جائے گی. ایک آدمی جو ہے رات دن ٹی وی کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ بیچتا ہے, آہستہ آہستہ اس کی دل سے برائی نکل جائے گی, اس میں کیا خرابی ہے, اس میں کیا برائی ہے. چنانچہ آج لوگ بہت سے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ٹی وی کی خرابیاں بیان کی جاتی ہیں کہ میں کوئی خرابی نہیں اس میں, تو انہیں کوئی خرابی نظر ہی نہیں آتی. اور جو لوگ اس سے اعتراض کرتے ہیں پرہیز کرتے ہیں انہیں اس میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی. یہ ایسا ہی ہے کہ کسی بڑے عالم دین کو کسی اللہ والے کو آپ سنیما گھر میں نہیں دیکھیں گے, اس لیے کہ وہاں ان کا موجود ہونا ان کے لیے باعث شرم ہے, باعث ذلت ہے. وہ اپنے لیے ذلت کا سبب سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں نظر آئیں کسی کو. لیکن ایک عام آدمی بڑے شوق سے جاتا ہے, نظر بھی آئے گا وہاں پر, آ کر بتائے گا بھی کہ میں نے تو یہ کام کیا, آج میں فلاں جگہ گیا تھا, آج میں نے یہ دیکھا میں نے وہ دیکھا, اس کے لیے وہ باعث شرم ہی. اس لیے کہ شیطان نے وہی چیز اس کے لیے مزین کر رکھی ہے, اور جس کے سامنے اس کی حقیقت واضح ہے اس کو اس کی برائیاں نظر آتی. تو کتنے لوگ ہیں کہ جو ناچ گانے کو اس کو برا نہیں سمجھتے اس لیے انہیں اس کی برائی بھی نظر نہیں آتی, لیکن جن کی نظروں میں یہ انتہائی واہیات کام ہے, قبیح کام ہے, بے حیائی کا کام ہے, آپ کبھی ان کو وہاں نہیں دیکھیں. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اگر اس کی 10 سال کی نمازیں بھی رہ جائیں اور نماز چھوٹ رہی ہے اسے کوئی پرواہ نہیں, جماعت سے نماز پڑھی پڑھی نہیں پڑھی تب بھی کوئی پرواہ نہیں. لیکن ایک آدمی جو جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند ہے اگر اس کی نماز نکل جائے تو اس سے پوچھو کہ اس کی طبیعت پہ کیا اثر ہوگا. عام آدمی سمجھے گا میں کون سی اس میں بات ہے ایسی میں کیا ایسی بات ہے. لیکن جو نماز پڑھنے کا عادی ہے, وقت پر پڑھنے کا عادی ہے, جماعت سے پڑھنے کا عادی ہے, تو وہ ایسا سمجھتا ہے جیسے موت ہو جانا زیادہ بہتر تھا اس کے لیے اس نماز کے چھوٹنے سے. تو چونکہ ہماری طبیعتیں مختلف ہو گئیں بدل گئیں, صحابہ کرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز پیدا کی تھی, ان کو دیدہ بینا اللہ نے عطا فرما دیا تھا جس سے وہ چیزوں کی حقیقت ان کی صحیح شکل دیکھتے تھے. آج ہمارے سامنے اشیاء سامنے ہوتی ہیں لیکن ان کی حقیقت سامنے نہیں ہوتی, ہم اس کو اور نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا, حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا تھا تو ہم میں سے لوگ اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے کہ خدا نہ کرے ایسا تو نہیں کہ کیوں نہیں آیا. جس طرح کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو لوگ جاتے ہیں تعزیت کے لیے, تو فرمایا کہ ہم تعزیت کے لیے جاتے تھے کہ آج فلاں شخص نے نماز نہیں پڑھی, اتنی بری چیز سمجھی جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی نماز نہیں چھوڑی, حتیٰ کہ بیماری کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آ سکے تو دو آدمیوں کا سہارا لے کر اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے, نماز نہیں چھوڑی. یہ اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں, اور جس کی نظر میں نہیں ہے اہمیت وہ نہ 10 سال کی عمر میں پڑھتا, نہ وہ 50 سال کی عمر میں پڑھتا, نہ وہ 70 سال کی عمر میں پڑھتا, اس کے لیے رات دن ویسے ہی جیسے تھے, اس کو ذرا بھی احساس نہیں. تو بات یہ ہے کہ جن کی صحبت میں ہم رہتے ہیں ان کے اثرات ہماری طبیعت پر آتے ہیں. بے نمازیوں کی صحبت میں انسان جب رہے گا تو پھر بے نمازی ہی بنے گا, اور نمازیوں کی صحبت میں رہنے سے نمازیوں کے اثرات اس کی طبیعت پر آئیں. اس لیے یہ بات میں نے عرض کر دی کہ ہم جن کی صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ اس کے اثرات ہماری طبیعتوں میں آئیں گے. اس لیے بعض لوگوں کی نظر میں بے حیائی کے کام اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوں, لیکن جو اس بات سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے, وہ اپنے آپ کو وہاں پر یعنی وہاں سے ایسے نظر نیچے کر کے گزر جاتے ہیں کہ یہاں خدا نہ کرے کوئی ہمیں دیکھ نہ لے. تو سب سے جو کم سے کم درجہ ہے وہ یہ آ جائے گا دل میں کہ برائی کی برائی دل سے نکل جائے گی, اور جب بھائی برائی کی برائی دل سے نکل جائے تو کیا ہوتا ہے, پھر ساری خرابیاں, پھر مجنو نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے, معاملہ الٹا ہو جائے گا. مجنو نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے, معاملے جو الٹے ہو گئے. پھر عورت اگر مرد بن کے رہے تو انہیں کوئی معیوب بات نظر نہیں آتی, اور مرد اگر عورت بن جائے بال بھی ویسے ہی رکھ لے, رہن سہن بھی ویسے ہی اپنا لے, کپڑے بھی ویسے ہی پہننے شروع کر دے, زنخوں کا سا لباس پہن لے, اسے کوئی نظر نہیں آئے گا, برائی کوئی نظر اسے نظر, بلکہ وہ اس کو اپنا فن سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے کپڑے چمکیلے پہنتے ہیں کہ عورتیں بھی کیا پہنیں گی, گوٹے کناری والے کپڑے, مرد ہونے کے باوجود لمبی لمبی زلفیں, باس کی چٹیاں, یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں, لیکن انہیں اس کی کوئی برائی نظر نہیں آتی. جب دوسرے لوگ دیکھتے ہیں وہی سمجھتے ہیں سارے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں کہ حقیقت سب لوگ لعنت بھیج رہے ہوتے, لیکن اس کی نظر میں چونکہ برائی برائی رہی نہیں اس لیے اسے اچھی نظر آ رہی. یہ ساری اس لیے خرابیاں آتی ہیں کہ اس نے صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کی ہوئی ہے جہاں گفتگو ہی اس موضوع پر ہوتی ہے, جہاں بات چیت ہی یہی ہوتی ہے, لہذا اس کو اسی میں اچھائیاں اور خوبیاں نظر آتی ہیں. اس لیے صحبت اچھی اختیار کرنی چاہیے, اور یہ بات میں عرض نہیں کرتا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی کسی عطر والے کی دکان پر جائے, فرمایا کہ اگر کوئی آدمی عطر نہ بھی خریدے تو کم از کم خوشبو تو اس کی ناک میں آئے گی. اچھی صحبت, چاہے آپ عطر نہ خریدیں عطر والے سے, لیکن آپ کی ناک میں خوشبو ضرور آئے گی. فرمایا یہ ہے اچھی صحبت کی مثال کہ کوئی نہ کوئی اچھی بات لے کر آئے گا. اور بری صحبت کی مثال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا ہے جیسے کوئی آدمی لوہار کے پاس جا کے بیٹھ جائے, بھائی چاہے وہ لوہار کا کام نہ کرے لیکن اگر اس کو گرم کر دیں آگ پر, پھر اس کو پکڑ کے دکھائی, جس طرح آگ سے ہاتھ جلے گا اسی طرح لوہے سے بھی ہاتھ جل جائے گا. اگر اس لوہے کو کوئی آدمی چھپر پہ ڈال دے, جھونپڑی پہ ڈال دے, گرم لوہا کر کے چھپر پہ ڈال دے, آگ لگ جائے گی یا نہیں؟ کیوں؟ حالانکہ آگ لگائی تو نہیں کسی نے, یہ تو لوہا ڈالا ہے, لیکن لوہے کو صحبت مل گئی کس کی؟ آگ کی. نتیجتاً کیا ہوا؟ وہ آگ بن گیا. اب وہی کام کرے گا وہ جو آگ کرتی ہے. اسی طریقے سے ہم اچھی اور بری صحبت کو سمجھ لیں, اگر نیک لوگوں کی صحبت میں ہم جائیں گے انشاءاللہ جو کام نیک کرتے ہیں وہی کام ہم بھی کریں گے, اور خدا نہ کرے بروں اور بدماشوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا تو نتیجہ یہ ہے چوروں کے ساتھ بیٹھے گا, چوری کرنا شروع کر دے گا, ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھے گا، قاتلوں کے ساتھ بیٹھے گا تو آہستہ آہستہ قتل اور ڈاکے ڈالنا شروع کر دے گا، بدکاروں کے ساتھ بیٹھے گا بدکاریاں کرنی شروع کر دے گا. تو یہ بری صحبت کے اثرات آتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اچھی صحبت میں اگر آدمی بیٹھے گا اچھے اثرات آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو. اور بزرگان دین نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا، یعنی ہمیں ایسے کسی حکم کا مکلف نہیں کیا کہ وہ چیز پائی نہ جاتی ہے اور اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تلاش کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ والے تو ہوں گے، اب جو بھی موجود ہیں ان کی صحبت اختیار کر لو. انشاءاللہ تمہارے حق میں یہی شیخ عبد القادر جیلانی ثابت ہوں گے، تمہارے حق میں یہی جنید بغدادی بن جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو اصلاح کرانی ہے. ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ میاں اگر کوئی ایسا بڑا بزرگ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں ہے، مسجد کے مؤذن کے پاس ہی بیٹھ جاؤ، جا کے اس سے بھی انشاءاللہ تمہاری اصلاح ہو جائے گی. وہ بھی نہ ملے تو کسی نمازی کی صحبت اختیار کر لو.
ایمان والے کے ایمان کا اثر نل تو نہیں ہوگا، یقیناً ہوگا. اس لیے آج سبق اختیار کریں، یہ نہ کہیں گے صاحب احترام کو اتنی صحابت ہیں انہوں نے آپ کو لازم سبق اختیار کیا، سبق اختیار کے صحابی بنتے تھے، آنے والے بھی مجھ سے کچھ ہو گئے تھے. اپنے بالوں کو جلد والا کرنے کے لیے آسمان لیکن اللہ نے اپنے بہن بہنوں اس کو مارا پیٹا، اور بہن نے کہا کہ بھائی میرا جو جی چاہے کر لے، اب ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے، اللہ پر ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر اسے مار سکتا ہے تو مار سے جا جا کے یہی کرے گا کہ مارنا چاہتا، لیکن ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کے خاطر چھوڑ دیں. یہ تھا ان کا ایمان. اب ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا اور کہا کہ لاؤ تو صحیح دیکھوں ذرا تم پڑھنے پہ آؤ. فرمایا کہ ایسے نہیں، تم نجس ہو، ناپاک ہو. آج بعض لوگ بھی سوالات کرتے ہیں کہ صاحب یہ اہل کتاب کا داخلہ کیوں ہو رہا ہے، مسجد حرام میں انہیں آنے کیوں نہیں دیا جاتا، بیت اللہ میں کیوں نہیں آتے. ایک مسلمان افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، ایک مسلمان اور یہ سوال باعث شرم. اگر تحریک حق کے لیے ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر صرف ان کے ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے ہے تو بڑی عقل و دانش ولایت کے لیے، ایسی عقل و دانش تو رونا چاہیے. ارے اس پر اعتراض کی کیا بات ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرکین نجس ہیں، ان کو مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے. ایک سال کے بعد اعلان کر دیا گیا، ایک سال کے بعد کوئی مشرک حرم میں نہ آئے، نہ حدود مدینہ میں نہ حدود مکہ میں، حدود حرم خراب کی گئی اور مشرکین کا داخلہ بند کر دیا گیا. آج مسلمان پوچھتے ہیں کہ صاحب انہیں کیوں بند کر دیا، انہیں کیوں نہیں آنے دیتے کام کو، اللہ سے پوچھو جاتا. یہ سوال تو اللہ رب العزت پوچھنے کا ہے، کوئی مفتی کیا جواب دے گا؟ اور ہم تو الحمدللہ جب اللہ نے منع کر دیا ختم، اس پر سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ اللہ نے ان کا حکم کیوں دیا، کیوں تو ہے ہی نہیں، کیوں وہاں پر آتا ہے جہاں محبت نہ ہو. ورنہ دوسرا کیا مطلب، جب کسی سے محبت ہو تو کیا آپ پوچھتے ہو کہ یہ تم نے مجھے کہا ہے تمہارے لیے میرا کیوں لاؤں؟ وہاں تو آج بھاگا بھاگا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میاں اس نے کہہ دیا مجھے اس چیز کے لیے، یہی بڑی بات ہے، اور بھاگ کے کہے گا میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میرے فلاں بزرگ نے مجھ سے یہ چیز منگائی ہے، بھاگا بھاگا لائے گا اور لانے کو بھی کرے گا. حضرت جی کی بیوی کوئی فرمائش کر لے اور وہ محسوس بیوی آج بھی پوچھ کرنے کی کیوں منگا رہی ہوں، فوراً بھاگا بھاگا جائے گا لانے دے گا. اور بیوی جو دور بات ہے جہاں حرام لذتیں اور حرام محبتوں میں یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی حکم دیتے تو وہ ماں باپ کی بات کو ٹال دے گا, ماں کی بات کو ٹال دے گا, لیکن اس کی بات کو نہیں ٹالے گا. ساری محبت کی بات ہے, محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر اللہ سے محبت نہ ہو تو پھر اس کے حکموں پر بھی اعتراض نہیں کر دیتے, لیکن اگر اللہ سے محبت ہو, اس کے رسول سے محبت ہو تو اعتراض نہیں کرتا. تو بہرحال اللہ نے یہ حکم دیا, انما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا, ایک سال کے بعد مشرکین مسجد حرام میں نہ, بلکہ یقربوا فرمایا مسجد حرام کے قریب بھی نہ ہو, تو حدود حرم متعین کروا دی, فلاں فلاں علاقے تک حدود حرم اس میں داخل ہو. بہرحال اصل بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ صحبت بڑی ہے, صحبت نہیں ہوگی تو انسان گمراہ ہونا چلا جاتا ہے, اور یہ صحبت ایسی چیز ہے اس زمانے میں تو واجب ہے, اسی طرح سے اللہ والے کی صحبت پکڑ لو, لازمی طور پہ اختیار کر لو, اگر نہیں کرو گے تو گمراہی کا اندیشہ ہے, ابھی اندیشہ ہے, انتہائی ضروری ہے. اگر اپنے ایمان کا آپ تحفظ چاہتے ہیں, اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں کفر کی آندھیوں سے, ظلمتوں کی آندھیوں سے, تو ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کا دامن تھام لو, کسی صحیح عالم دین کا دامن تھام لو, اس کے بغیر چارہ نہیں. آپ سمجھ لیجیے اسی طریقے سے یہ بات کہ ہم کامیاب اس وقت ہوں گے جب اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جائیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو جائے تو ہم کامیاب ہوں گے, خدا ہی کا حکم ہے. لیکن خدا نہ کرے یہاں پر ہم دنیا بھی ایک بار سے جتنے بھی کامیاب ہوں, خدا نہ کرے مرنے وقت کلمہ نصیب نہ ہو, یا کوئی کفر کی بات ہماری زبان میں نکلے, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, تو بتائیے دنیا کی کامیابی آخرت میں ہمیں کیا دلا دے, جہاں چاہے کچھ بھی ہو. اس لیے اس بات کو خوب سمجھ لیجیے کہ جب محبت ہوتی ہے تو اعتراض نہیں ہوتا, اس لیے صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات نہیں کیے, فرمان جائیے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں رہتے تھے کوئی بدو آ جائے, کوئی دیہاتی آدمی آ جائے, کیونکہ وہ ادب اور آداب سے واقف نہیں ہوتے, وہ معذور ہوتے ہیں, اس لیے اگر وہ ان کا سیدھا بھی سوال کر لیں تو سامنے والا پورا نشان کر کے بچارا کرا کے جاتے ہیں, اس کو تہذیب سے کیا کہا جائے. تو اس لیے اگر وہ کوئی بات پوچھ لیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ جواب عنایت فرما دیا کرتے تھے, صاحب ہم متوجہ ہوتے تھے اور فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں بھی علم حاصل ہو جاتے, لیکن ادب کی وجہ سے خود سوال نہیں کرتے, چند ہی سوال کی پوری زندگی صاحب علیہ السلام, اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کیا, کیونکہ وہ سوال کو محبت کے خلاف سمجھتے, بلکہ ہم اصل یہ رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اور اس حکم کو بجا لائیں, اس میں کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جان لیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقی ہے, عالی امت کہلاتے ہیں, اس امت کے فقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ایک ساتھ فرما رہے ہیں, اور جیسے کہ آپ نے دیکھا مسجد میں بھی جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے بعض لوگ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, کناروں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, آپ نے اس وقت یہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ, لوگوں کو جو سامنے موجود تھے کھڑے ہوئے تھے ان کو فرمائے بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نہیں تھے, دور تھے, اپنے گھر کے پاس سے خالی کر وہاں سے نکل رہے تھے, ان کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, وہی بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں سے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود میرے پیچھے تو نہیں زیادہ بیٹھے, فرمایا کہ حضرت اس کا فیصلہ تو بعد میں ہو سکتا تھا کہ مجھے کہا تھا یا نہیں, لیکن جب کان میں آواز آ گئی تو بیٹھ کر مجھ سے فرض ہو گئے, آپ کے حکم کی تعمیل میں جب آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اب میرے لیے کھڑا رہنے کا کیا مطلب, اس کی تحقیق تو بات ہو سکتی تھی کہ آپ نے میرے لیے فرمایا یہ نہیں فرمایا, لیکن اگر میں خدا نہ کرے کھڑا رہتا اور بعد میں یہ ہوتا کہ میں بھی اس میں شامل تھا تو کتنی بڑی عدم تعمیل ہوگی, اس لیے فوراً بیٹھ گئے. تو یہ تو کان میں آواز آ گئی تو فوراً بیٹھ گئے, اور بعد صحابہ کرام کا تو معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزرے, آپ نے دیکھا کہ صحابی ایک کبا بنا ہوا ہے, مکان پکا جس پر پکی چھت ہے اور کبا سا بنا ہوا ہے, آپ نے لوگوں سے پوچھا کس کا گھر ہے کس کا کبا ہے, تو بتایا گیا کہ سمن کا ہے, تو آپ نے تھوڑا سا اشارے ناگواری فرمایا, لیکن ان کو کہا نہیں کچھ بھی, کسی اور شخص نے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو گزرے تھے اور آپ کی تعمیر پر ناپسندی کی کا اظہار فرمایا تھا. تو دیکھیے یہ تو سنا نہیں ہے اپنے کام سے کچھ بھی. ہم ہوتے تو ہم کہتے صاحب میں تو خود پوچھ کے ہم لوگ سے جب تک تحقیق نہ کر لوں جب تک کچھ نہ لوں اس وقت تک میں یہ کام نہیں کروں گا. انہوں نے کچھ نہیں کہا, گئے اور جا کر ان کو بالکل برابر کر دیا, ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو گزر ہوا کچھ عرصے بعد, اچھا پھر آگے بتایا بھی نہیں کہ میں نے یہ عمل کر لیا. ہم جیسا ہوتا ہے دس دفعہ بتا رہے صاحب میں نے یہ کر لیا, بتایا بھی نہیں. جب آپ کا خود وہاں جو گزر ہوا اور آپ نے دیکھا تو پھر پوچھا کہ یہاں پوچھا کیا ہوا اس کا, تو پھر آپ کو بتایا گیا کہ انہیں جب پتا چلا کہ آپ نے ان پر ناگواری کا اظہار فرمایا انہوں نے اس کو ختم کر دیا. تو صحابہ کرام میں یہ تھے یقیناً بہت اونچے لوگ. اللہ تعالی ہمیں ان کے قدموں کی خاکی بنا دے تو بڑی بات ہے, لیکن بھائی جس حد تک ہم عمل کر سکتے ہیں کم از کم اس حد تک تو کریں, یا اتنے جو ہے وہ ہم پست ہو گئے اور اتنے ڈل ہو گئے کہ کسی حکم کی تعمیل بھی ہم سے نہیں ہوتی. وہ کسی نے کہا تو مزو رحمۃ اللہ علیہ سے کہ نصیب کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی وہ دبا لے. اگر ہم مستقل بنیادوں پر ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنے نفس کو ماریں تو کم از کم کبھی کبھی تو مار دو بھائی. وما ابھر لی نفسی ان نظر سلام مارت بسو, مطلب یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی بھی برات نہیں کرتا کیونکہ نفس تو ہمیشہ برائی کا حکم کرتا ہے. یہ نفس صحبت میں رہنے سے قابو میں آتا ہے, ورنہ چاہے داڑھی سفید ہو جائے نفس پھر بھی جواب دیتا ہے یہ خالی کالے بالی رہنے سے. یاد رکھو 80 سال کا پورا بھی اگر ہو نفس اس کا جواب دیتا ہے, اس لیے دھوکے میں مت آئیے کسی کے. نفس کے جو بال ہوتے ہیں وہ کالے ہی ہوتے ہیں, اس کی شہوت اور اس کے اندر جو برائی پیدا کرنے کا مادہ ہے وہ اسی طریقے سے سر اٹھاتا رہتا ہے, سر اٹھاتا رہتا ہے. اس لیے کبھی آدمی اپنی اصلاح سے قابل نہ ہو, نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ساری عمر کوشش کی اس کے باوجود بھی خواہشات میں نقصانی رہتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سے شکست آ جائیں, ہار مان لیں کہ ٹھیک ہے بھائی اچھا بھائی تو بڑا جو تیرا جی چاہے اب جو تو کہے گا میں تیری خواہش پوری کروں گا, ایسا نہ کر. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی وہ دبا لے, کشتی لڑتے رہو. پہلوان جب دو لڑتے ہیں تو ایک کبھی شکست بھی ہو جاتی تو یہ نہیں ہے کہ آئندہ کشتی لڑنا چھوڑ دیتا ہے, بلکہ وہ آئندہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو میں جیت کر دوں اور بالآخر کسی دن اسے جیت بھی کر دیتا ہے. اس لیے نفس کا جو پہلوان ہے اس کو بھی کبھی کبھی جیت کرنا چاہیے اور کبھی اس کو بہلاوے دینے چاہیے کہ میاں بہت ہو گیا, ہم ہمیشہ تیری بات مانتے رہے, آج تو ہماری بات مان. سبزی کا زمانہ صبح اٹھنے کو جی نہیں جا رہا نماز پڑھنے کے لیے, مسجد میں آئے کون آئے جی آپ کا دکھ کے بیٹھے. حضرت آر کے رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کو درجات عالی عطا فرمائے, وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی نفس کو بھی دھوکہ دینا چاہیے. حالانکہ بڑھاپے کے زمانے میں جب 70-80 سال کی عمر ہے انسان کی تو بہرحال وہ معذور بھی ہوتا ہے مجبور بھی ہوتا ہے اور قوت اس کے غائب ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں یعنی اپنے جو مریدین تھے ان کو یہ بات بتائی, اس لیے تھا کہ ان میں بھی حوصلہ پیدا ہو. فرمایا کہ ایک رات طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو صبح کے وقت اٹھنے کی عادت الحمد للہ آنکھ کھلی تو نفس نے کہا کہ میاں آج تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بوڑھے بھی ہو اور سردی بھی بہت ہے, کہاں ٹھنڈے پانی سے وضو کرو گے اور پھر مسجد میں جاؤ گے, یہی ہے کہ تہجد کا وقت ہے تو تہجد پڑھو گے تو تہجد کو فرض اور واجب بھی نہیں ہے, ایک رات نہ پڑے تو کیا ہو گیا اور جب بیمار بھی ہو. اس طرح سے نفس نے انہیں ورغلا دیا. فرماتے ہیں جب دل میں یہ خیال آیا تو میں نے نفس کو کہا کہ چلو میاں اچھا اگر آج تہجد نہیں پڑا وضو نہیں کیا تو کیا ہوا, اب جب آنکھ کھل گئی ہے تو اٹھ کے ہی بیٹھ جاؤ کم از کم, اللہ کا ذکر ہی کر لو بستر پہ بیٹھے بیٹھے, تو چلو آج وضو اور نماز نہیں پڑھتے. نفس کو بہلایا آج بستر پہ بیٹھ کے وضو جو ہے وہ ذکر کر لیتے ہیں, ذکر کے لیے وضو وضو تو ہے بیٹھ گئے. اور جب ذکر کے لیے بیٹھ گئے تو فرمایا کہ یار جب بیٹھی ہے اٹھ کے تو وضو کر لو, اللہ کا نام لے اور بغیر وضو کے تو اچھی بات نہیں ہے, اگر جائز تو ہے لیکن ادب یہ ہے کہ ہمارے ہماری زبان سے اللہ کا نام بھی نکلے تو وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ پانی کی حالت ہے، ہزار بار بچوئے امتحان بمس کو ملاق حروض نام ہے تو گفتگ کہاں لے لیا کرتی، اگر میں اپنی زبان کو مجھ کو گلاب سے بھی بولوں تو اب بھی اللہ آپ اتنے پاک ہیں کہ آپ کا نام اپنی زبان سے لینا میں اپنی سو ادب اس لیے کم از کم جب اٹھ کے بیٹھی گئے تو میاں مجھے ادھر اردو کے ساتھ مانگا تو جلدی سے فرماتے ہیں اٹھا جا کے رجوع کر لیا، اور پھر اس کے بعد جب آیا تو میں نے کہا میں نے کہا اردو بھی کر لیا اٹھ بھی گئے تو اب درگات کو نہیں پڑھ لیتے، یہ کہہ کہ اللہ حکم لے کے نہیں، تو فرمایا کبھی کبھی اس طرح نفس کو بہلایا کرتے ہمیشہ اس کی بات مانتے ہو کبھی اس کو بھی تو نہیں کرو اللہ کے لیے کیا کرو، فرمایا کہ اس طرح سے کبھی تو بھی نفس کو بہلا کر کام نکالا کرو اپنا، تو یہ ہمیں طریقہ بتا دیا کہ دل میں خواہشات تو ہوتی ہیں ولولے اٹھتے ہیں لیکن اللہ کے لیے ہم ان کو دباتے ہیں، اس لیے اگر یہ جذبات برانگیختہ ہوں نفس جو ہے وہ اپنا جو سر اٹھائے ابھارے اس کو پھر کسی طریقے سے یوں سمجھ لو کہ بہلا کر پھسلا کر اپنا کام نکالو اور اس کو شکیل دے، بعض اوقات اس میں مجھے نہیں جاتا تو یہ سوچا کرو کہ دیکھو میاں اگر میں اٹھوں گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، نہیں اٹھوں گا تو شیطان خوش ہوگا، اب تو ہی بتائے نا کہ کس کو خوش کروں میں، اللہ کو یا شیطان کو، تو یقیناً ہمارے اندر جو ایک چیز ہے اللہ نے رکھی ہے دل سے آواز آئے گی کہ اللہ کو خوش کریں گے، ہم شیطان کو آگے کچھ نہیں کریں گے، چنانچہ فوراً اٹھ کے بیٹھ جائے گا جب یہ خیال آئے گا دل میں کہ بھائی نہیں اٹھوں گا تو شیطان خوش ہوگا، زیادہ فوراً اٹھ کے بیٹھ جائے گا، یاد رکھیے شیطان تو ہمیشہ دشمن ہے، وہ کبھی کوشش نہیں کرتا آپ کو کہ آپ کو فائدہ پہنچے، وہ تو اگر اچھے کام کے لیے بھی کہتا ہے تو اس میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نہیں کھلی لیکن جب صبح اٹھے تاجد رہ گئی تو بہت روئے بہت روئے کہ نماز رہ گئی میری آج آنکھ نہیں کھل سکتی، اور رو رو سارے دن روتے رہے اللہ کے لوگوں کو استغفار کرتے رہے، اور دوسرے رات جب سوئے تو جس وقت اٹھا کرتے تھے اس وقت ایک شخص آیا آدمی کہنے لگا میں اٹھو تاجد کا وقت ہو گیا، تو میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ گیا کہا کہ کون آدمی ہے بھائی اور کون اندر آ گیا جو مجھے اٹھا رہا ہے، کہ تو کون ہے، کہا کہ میں شیطان ہوں انگلش ہوں، کہا کہ تجھے کیا غرض ہے اس کام سے کہ تو کسی کو تحقیق کے لیے اٹھائے، تو سلاتا ہے اٹھاتا تو نہیں، کہا کہ بس ویسے ہی آ گیا، نہیں ویسے نہیں آیا تو بات بتا کیا ہو جائے، ایمانی قوت ہو تو شیطان کو پکڑا جا سکتا ہے، پکڑ لیا کہ چلے وجہ بتا چھوڑوں گا نہیں اس طرح سے مجھے، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میاں کل میں نے تمہیں سبق سبق سے سلا دیا تھا اور سارے دن تم روتے رہے توبہ استغفار کرتے رہے جتنا ثواب تحجد کو ملتا تھا اس میں بھی کئی گنا مل گیا ثواب، اس لیے میں نے کہا کہ جتنا ملتا تھا اتنا ہی ملتا رہے تو بادیا بندہ تو اس سے بھی زیادہ لیتا رہے گا، اس لیے میں نے کہا کہ تحجد پر ہی اس طرح ہمارا شیطان جو ہے انسان کے لیے کبھی نہیں چاہتا کہ وہ خیر کا کام وہ کرے، اس کی اگر وہ کوئی خیر بھی بظاہر کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی اصل میں کوئی شری ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے اس میں فائدہ ہوتا ہے، تو بہرحال بات یہ بھائی کہ ہم نفس کے غلام نہ بنیں، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا، اور نفس کو خدا بنانے کا مطلب کیا ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے ایک طرف نفسانی خواہش ہے، ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں اور خواہش کے نفسانی کو پورا کر لیں، یہ گویا کہ اللہ کو چھوڑ کے ہم نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تقرب الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، اور ہم جب بھی بول بھی بیٹھے کسی سے بدکاری کرتے ہیں تو بتائیے پھر کس کی بات مانی، اللہ کی بات مانی یا اپنے نفس کی بات مانی، اور جب نفس کی بات مانے گا تو وہ خدا بھی ہمیں اپنے نفس کو بنا دیا جس کی ہم نے خواہش کا احترام کیا لیکن اللہ کے حکم کو توڑ دیا، اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں ہمارے حضرت والا خاص طور پر اس مضمون کے چونکہ وہ مجدد وقت ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو توڑ لو، اس میں خیالات تو آتے ہیں لیکن اپنے دل کو توڑ لو اور اللہ کے حکم کو مت توڑو، اگر تم نے ایسا کر لیا کہ دل کو تو توڑ لیا، دل چاہ رہا کہ یہ کام کر لوں وہ کر لوں لیکن آپ نے اپنے دل کو توڑ لیا، اللہ کے حکم کو نہیں روکنے دیا، تو بڑی بات. آج ہمارے یہاں تو معاملات ہم کہتے ہیں کہ نام بھی خوش رہے, اللہ بھی خوش رہے, باغباں بھی خوش رہے, راضی رہے, تیار بھی, مالی بھی خوش رہے, سیاد بھی خوش رہے, شیطان بھی خوش رہے, اللہ بھی خوش رہے. آج ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ایسا ہو دونوں میں سے ایک کو خوش رکھا جا سکتا ہے, یا اللہ کو خوش کر لو یا شیطان کو خوش کر لو. لیکن ہمارے اوپر اصل میں ہماری آنکھوں پر چربی کر گئی, عقل پر چربی کر گئی, بصیرت پر ہماری پردے پڑ گئے. آنکھوں کے اندھے تو ہم ہیں ہی, لیکن اندر کے بھی اندھے ہو گئے, ہمیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. اس لیے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا کر کے اللہ کو دھوکہ دے دیں گے. یاد رکھو, اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. یخادعون اللہ والذین آمنوا والذین وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. بعض لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اہل ایمان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو دھوکہ دے سکتے کہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے. آپ دیکھ لیجیے دنیا بھر کے جتنے حکمران ہیں آج وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں, اور اہل ایمان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. جب ان کی یہ گڈیاں جو ہیں نیچے سے سرک جائیں گی, جب ان عہدوں سے معذور ہو جائیں گے, جب ان کی آنکھیں کھلیں گی, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کیسے بیانہ تھا. آج آپ دیکھ لیجیے بڑی بڑی طاقتوں کے مالک جب وہ اپنے عہدوں پر ہوتے تھے اس وقت ان کے معاملات کچھ اور تھے, اور جب آپ بولا کرتے تھے, لیکن آج جب اتر گئے آج وہ ان کو برا کہتے ہیں, لیکن اپنے وقت کو بھول گئے کہ ہم کیا تھے. بات یہ کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا, دھوکہ اپنے آپ کو دیتا ہے انسان. اس دھوکے سے بچیے, اپنے نفس پر کبھی بھروسہ مت کریں. نفس ہمیشہ انسان کا خرابی کی طرف لے جاتا ہے, الا یہ کہ اللہ رب العزت خاص مدد فرمائے. اس لیے میرا عزیز بھائیو, اپنے ایمان کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے حفاظت کا, کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کی. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کر لو. سچ ہمیشہ نجات بھی دیتا ہے, سچوں کی صحبت میں رہنے سے بھی انسان نجات پاتا ہے. الصدق ینجی والکذب یهلک, صدق انسان کو نجات دے دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. تو بہرحال اس بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ آج ہم اپنے نفس کے غلام بن کر رہ گئے ہیں, خواہشات کے غلام بن کر رہ گئے ہیں, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے راستے بند ہو گئے. راستے بند نہیں ہیں. آدمی کسی اچھے نیک آدمی کی صحبت اختیار کر لے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گے. اور اپنے آپ کو ہم بالکل ایسا نہ سمجھیں کہ شیطان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں اور پھر جو ہے وہ بہتے چلے جائیں اس کے ساتھ. تھوڑا سا ہمیں کچھ اپنے اندر ہمت کرنی پڑے گی, کچھ تھوڑی سی اپنے نفس کو قابو کرنا پڑے گا, اور یہ قابو ہوگا تبھی جب اللہ والوں کو صحبت اختیار کرے گا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نیک صحبت عطا فرما دیں, اور اللہ والوں کی صحبت ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں, تاکہ ہمارا ایمان بھی قوی اور مضبوط ہو جائے. الحمد للہ. سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا نتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اے اللہ اپنی سب خاصہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا, اللہ عافیت نصیب کرنا, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت کرنا, ہمارے بیماروں کی شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ اہل اللہ کی صحبت ہمیں عطا فرما, اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کرنا, متقی اور صالح بندوں میں ہمارے شمار کرنا. یا اللہ ہمیں سب کے خاص سے ہمارے ملک کی حفاظت کرنا, اندرونی بیرونی جتنے بھی اے اللہ اس وقت خطرات ہیں ان سے ہمارے ملک کی حفاظت کرنا. اے اللہ عالم اسلام کو اسے عطا کرنا. اے اللہ جو حق ہے اس کا بول بالا کرنا. اے اللہ سب کی اصلاح فرما دیجیے, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے, ہماری بدعمالیوں کے سبب یا اللہ نے ہلاک نہ فرمائی. اے اللہ ہمارے بیوقوفوں کے وجہ سے ہمیں ہلاکت میں نہ ڈالیے. اتو لکھنا بھی مفاد سپہا, اے اللہ کہ آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے ہمارے جو بے وقوف ہیں ان کی وجہ سے. الہی اپنے فضل خاتمہ کا رحم فرما, ہمیں اپنی مضبوط طاقت ہمت, ہمیں مضبوط حفاظت کا فرما, اور اپنی مضبوط حفاظت میں اللہ نے لے لیجیے. یا اللہ اپنے فضل خاتمے اپنی ذات کا خوف نصیب فرما, اپنی ذات کا یقین عطا فرما, اپنی ذات پر توکل نصیب فرما. اے اللہ جو مسلمان دین پر چلنا چاہتے ہیں اے اللہ اپنے فضل خاتمے ان کی مدد فرما. اے اللہ جو اپنی بےوقوفی کی وجہ سے جتنی گمراہ کرنے کی وجہ سے غلط راستوں پر ہیں یا اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما, سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہم اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے طلبہ جو امتحانات کر رہے ہیں کل آخری پڑھتا ہے, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں عطا فرمائیں, دنیا کی کامیابی بھی ہم ملے اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. ہمیں اپنی ذات کی شکر کسی کو محتاج نہ بنا, اے اللہ کسی کے آگے دلیل نہ فرما رسوا نہ فرما, دنیا کی اور آخرت کی اللہ نے ہمیں عطا فرما. اللهم اجعل حبك وحب من يحبك, اللهم اجعل حبك وحب من يحبك, اللهم اجعل حبك وحب من يحبك. اے اللہ اپنی محبت بھی عطا فرما اور جس سے آپ محبت فرماتے ہیں ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی حفاظت فرما, ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے محلوں کی حفاظت فرما, ہمارے علاقوں کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ہماری جان کی مال کی عزت کی آبرو کی اے اللہ حفاظت فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان سے فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.